वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। और समीन प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान से 5 अगस्त 2019 का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमरीका दानिशमंदी का सबूत देते हुए एटमी मुआहदे में वापस आ जाएगा। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान से 5 अगस्त 2019 का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। तुर्क खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान अपने 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस ले ले तो पाकिस्तान सभी हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। उनका कहना था कि हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पाक हिंद जंग दोनों मुल्कों के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान बातचीत का दोनों तरफ से खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने फायरबंदी की पाबंदी का आज़म जाहिर किया जिसके बाद कशीदगी में कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में मुतासरीन और अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4,825 नए मरीजों और 70 अमवात का इंदराज किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट के मुस्बत नतायज की शरह 9.61 है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक मुतासर होने वालों की तादाद 8,452 हो चुकी है, जिनमें से 17,187 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और 6,94,046 कोरोना के मरीज शिफायाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 89,219 है, जिनमें से 4,862 की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। हिंदुस्तानी वजारत सेहत के मुताबिक मुसलसल 5वें दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के 3 लाख से जायद नए मरीजों का इंदराज किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीर की सुबह तक कोरोना के जेर इलाज मरीजों में 3,52,991 का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस दौरान कोरोना के मजीद 2,812 मरीज जान की बाजी हार गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,73,13,163 हो गई है, जिनमें से 1,95,123 अफराद हलाक और 1,43,04,382 अफराद को कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 28,13,658 बताई गई है। ईरान कोरोना से मुकाबले के लिए हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस बात का ऐलान ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर सईद नमकी ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब के नाम भेजे जाने वाले एक मुरासले के जरिए किया है। ईरान के वजीर सेहत ने अपने मुरासले में ये बात जोर देकर कही है कि कोरोना का मुकाबला बाहमी तआवुन और हमदर्दी के जरिए ही मुमकिन है। डॉक्टर सईद ने लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान को फन्नी और महारती इमदाद के साथ साथ लाजमी आलात व वसाइल भी फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर सेहत ने हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात पर दुख का इजहार करते हुए लिखा है कि अगरचे ईरान को जालिमाना पाबंदियों की वजह से पैदा होने वाले दबाव का सामना है, तहम तेहरान ने अंदरूनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए नीस मुल्की साइंसदानों की मरबूत इल्मी कोशिशों के जरिए कोरोना की खतरनाक मौजों को कमतरीन नुकसान के साथ उबूर कर लिया है। काबिल जिक्र है कि इस वक्त हिंदुस्तान को कोरोना के सुनामी का सामना है, جس کے باعث صورتحال انتہائی تیزی سے ابتری کی طرف گامزن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور پابندیوں کے خاتمے کی صداقت جانچے بغیر ایران کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ بغداد میں اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی صورت میں تہران واشنگٹن کے اقدامات کی صداقت کو جانچنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ تہران خطے میں عراق کے طاقتور اور کلیدی کردار کا خیر مقدم کرتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بغداد کے علاقائی کردار میں روز بروز اضافہ ہوگا جو علاقائی استحکام اور امن کا باعث بنے گا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ ایران اور عراق اس علاقے میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ باہر سے آنے والے چلے جائیں گے اور ہم یہاں باقی رہیں گے، لہذا ہمیں باہمی روابط کو اچھی ہمسائیگی کے اصولوں، اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام، عدم مداخلت، دوستی، بھائی چارے اور اخوت کی بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے، اور یہ اس خطے کے لیے ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک علاقائی مسائل کے حل میں بنیادی کردار کا حامل ہے اور ہم خطے میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ واضح ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پیر کے روز قطر کا دورہ مکمل کر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ عراق پہنچے ہیں۔ وہ بغداد میں اپنے دو روزہ قیام کے دوران دیگر اعلی عراقی حکام سے بھی ملاقات اور گفتگو کریں گے۔ ایرانی ماہرین نے کورونا کی سب سے بہترین، مؤثر اور پائیدار نتائج کی حامل کورونا ویکسین کی تیاری میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے پاسچر انسٹیٹیوٹ آف ایران اور فنیلا انسٹیٹیوٹ کیوبا کے باہمی اشتراک سے تیار کیے جانے والی کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے آخری مرحلے کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ابن سینا ہال میں منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کی سب سے بہترین، مؤثر اور پائیدار نتائج کی حامل کورونا ویکسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ویکسین سازی کے حوالے سے آج دنیا کا سر بلند ترین ملک ہے، جبکہ کورونا ویکسین کی تیاری کے میدان میں ہم اس خطے میں سب سے آگے ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا پاستور ویکسین کی آزمائش کے تیسرے مرحلے نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے کام پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے نتائج بہترین رہے ہیں، جس کے بعد ہم نے تیسرے اور آخری مرحلے کی آزمائش کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے مزید کہا کہ ایران تمام تر پابندیوں اور دباؤ کے باوجود بندھے ہاتھوں مگر کھلی آنکھوں کے ساتھ کورونا کو بڑی باریک بینی اور سائنسی طریقے سے ڈیل کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران تمام پابندیوں کی منسوخی کے مطالبے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ مذاکرات میں کچھ چیلنجوں کا سامنا ہے، تاہم ہم ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جو انجام تک پہنچائے گا اور کامیابی یقینی ہے۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا حتمی موقف پوری طرح واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام پابندیاں پوری طرح ختم کی جائیں، اس کے بعد یہ پرکھا جائے کہ پابندیوں کی منسوخی میں کتنی صداقت ہے، اور پھر ایران بھی ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ پورے یقین کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے وقت کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، تاہم ہم مذاکرات کو طول نہیں دینے دیں گے۔ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اگر ہم محسوس کریں گے کہ فریق مقابل میں سنجیدگی نہیں ہے، یا وہ وقت ضائع کر رہا ہے، یا مذاکرات کو دیگر تھکا دینے والے مسائل کی جانب لے جانا چاہتا ہے یا اس میں دیگر موضوعات کو شامل کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کو وہیں پر ختم کر دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے مزید کہا کہ نہ ہم مذاکرات میں جلد بازی کریں گے اور نہ ہی انہیں طول پکڑنے دیں گے، بلکہ پوری ہوشیاری اور توجہ سے انہیں جاری رکھیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ شہریار حیدری نے ویانا مذاکرات کا جائزہ لینے کے لیے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی موجودگی میں اس کمیشن کے اجلاس کے سلسلے میں کہا کہ اس اجلاس میں عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ حیدری نے مزید کہا کہ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا ہے کہ مذاکرات میں پابندیوں کی مکمل منسوخی کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف زیر بحث آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ نے کہا کہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں اس کی صداقت کو پرکھا جائے گا، اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران بھی ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل شروع کر دے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی نے بھی کہا ہے کہ پہلا قدم امریکیوں کو اٹھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف تمام پابندیاں ایک ساتھ منسوخ کی جائیں تاکہ اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران بھی ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے۔ مسجد الاقصی کے اطراف میں فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلسل جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ القدس العربی چینل کے مطابق پیر کی صبح مسجد الاقصی کے باب العمود پر فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے باب العمود پر عبادت کی غرض سے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجی نے کم سے کم 3 فلسطینی نوجوانوں کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں پچھلے کئی روز سے فلسطینی مظاہرین کے ساتھ صہیونی فوجیوں کی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ روزہ دار فلسطینی صہیونی فوجیوں کے ظالمانہ اقدامات اور مسجد الاقصی میں تخریبی کاروائیوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں میں 105 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ صوبہ عدن اور مغرب میں موجود القاعدہ کے دہشت گرد سرغنوں سے رابطے میں ہے اور ان کے درمیان پوری طرح یکجہتی پائی جاتی ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد الخالق العاجزی نے کہا ہے کہ القاعدہ کے دونوں گروہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت میں شریک ہیں۔ عبد الخالق العاجزی نے کہا کہ امریکہ اور القاعدہ کے دہشت گرد سرغنوں کے درمیان ٹیلی فونی رابطوں کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ کے 85 غیر ملکی سرغنہ صوبہ مغارب میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض یمن کے خلاف جنگ سے متعلق مسائل میں امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ یمن کے خلاف موجودہ جارحیت میں القاعدہ اور داعش شروع سے ہی شریک ہیں، اور اس وقت حزب الاصلاح، القاعدہ اور داعش سب کے سب مغرب میں اپنے آخری اڈے میں اکٹھا ہو گئے ہیں اور اسے ہر صورت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغرب کی آزادی کی کارروائی سے امریکہ اور اس کے اتحادی سخت پریشان ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد گروہوں کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ اربن وار کے تربیت یافتہ دستے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مدد کے لیے مغرب میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی۔ اور سامعین، اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ حسب معمول اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ جی نوازش.
ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے حوالے سے خبریں مسلسل میڈیا میں آ رہی ہیں اور اس وقت سے زیادہ اس پر فوکس ہو گیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ افغانستان سے فوجیں نکال رہے ہیں، یعنی نکال رہے ہیں، تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. امریکہ اور نیٹو کے فوجی کمانڈروں نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا سے متعلق بیانات دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان کو بھی خبردار کیا ہے. اس پوری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت افغانستان سے امریکی فوجی انخلا عالمی اور علاقائی میڈیا کا ایک اہم ترین موضوع ہے، برننگ کوسچن ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل امریکی فورسز کے جو انچارج ہیں یا امریکی وزارت دفاع ہے، اس کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بیان ان کے سامنے آ رہے ہیں.
جی جی.
ابھی مثلاً جو امریکہ اور نیٹو کی جو فورسز ہیں افغانستان کی، اس کا جو کمانڈر ہے آسٹن سکاٹ ملر، اس نے کل ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے تقریباً انخلا شروع کر دیا ہے. یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ابتدائی اس کے لیے مقدمات تھے وہ ہم نے اب فراہم کر دیے ہیں اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور ظاہر ہے ایک ورکنگ فوجی کمانڈر کے جو فیلڈ میں ہے، جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت اگر سامعین کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ اس وقت تقریباً 36 ممالک کے 10,000 فوجی افغانستان میں موجود ہیں. ان 10,000 میں سے 2,500 صرف امریکی ہیں، یعنی باقی دوسرے ممالک کی بھی ہیں، لہذا اس میں نیٹو کا بھی ایک رول بنتا ہے. البتہ نیٹو اور امریکی فورسز کے دونوں کے اس وقت جو انچارج ہے وہ ایک امریکی کمانڈر ہے، وہ جس کی میں نے ملر کی بات کی ہے کہ ملر اس وقت دونوں فورسز کو کمانڈ کر رہا ہے. اب یہاں پہ ملر نے جو بیان دیا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو اس نے جہاں پہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انخلا کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں، وہاں پہ اس نے طالبان کو بھی، جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے، کہ طالبان کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سلسلہ جاری رکھا، چونکہ اس وقت بہرحال کشیدگی ہے اور بہت سے علاقوں میں جھڑپیں بھی جاری ہیں، اور اگر آپ نے بقول ملر کے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رکھا تو ممکن ہے یہ انخلا میں مشکلات پیش آ جائیں. اب یہاں پہ دو طرح کی تجزیے ہیں کہ یا تو طالبان کو بہانہ بنا کے یہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے کہ جو انہوں نے 11 ستمبر تک مکمل کرنا ہے، چونکہ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے.
جی،
وہ اس طرح ہے کہ امریکہ کے اندر بھی دو طرح کی آرا پائی جا رہی ہیں افغانستان سے انخلا کے عنوان سے. ایک پولیٹیشن ہے، جو سیاستدان ہے، جو بائیڈن ہے، ان کی ٹیم ہے. ایک اس کے پیچھے جو ڈیپ سٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر اب بھی ایک یہ فکر پائی جاتی ہے، یہ سوچ موجود ہے کہ امریکہ کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. بلکہ ایک سینیٹر نے تو بڑے کھل کے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان سے نکل کے ایک اور 11 ستمبر کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا افغانستان دوبارہ ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو جائے گا کہ جہاں پہ دنیا بھر کے انتہا پسند بقول ان کے دہشت گرد جو ہیں جمع ہو جائیں گے، اور پھر وہ امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے. یعنی اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک اختلاف موجود ہے امریکہ کے اندر. دوسرا جو سامنے نظر آنے والی بات ہے وہ تو بالکل یہ ہے کہ امریکہ جب یہاں سے نکلے گا تو کیا وہ پورے خطے کو چھوڑ رہا ہے؟ وہ جو اہداف اور مقاصد لے کے آیا تھا کہ اس نے چائنا پہ نظر رکھنی ہے، پاکستان پہ نظر رکھنی ہے، ایران کو اس نے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرنی ہے، سینٹرل ایشیا کو اس نے کنٹرول کرنا ہے، رشیا کے لیے جو ہے وہ میدان خالی نہیں چھوڑنا، تو کیا یہ سارے کام پھر امریکی فورسز جب چلی جائیں گی تو پھر کون کرے گا؟ یعنی اس کا وہ سیاسی ونگ تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن سیاسی ونگ کے ساتھ ان کا ملٹنسی ونگ جو ہے وہ ہمیشہ بعض علاقوں پہ قابض رہتا ہے، اور اس سے وہ سارے اقدامات انجام دیے جاتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے اس وقت، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر انخلا کے عملی ہونے کی صورت میں یا جو اس وقت صورتحال ہے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. یعنی بجائے یہ کہ امن کی طرف یہ پروسیس جائے، یہ مسائل مزید پیچیدہ ہوں گے، مزید اختلافات بڑھیں گے، مزید جھڑپیں ہوں گی، مزید نقصانات ہوں گے، اور کہیں دور دور تک جو ہے وہ کوئی امن افغان بیچارے عوام کے لیے، جنگ زدہ عوام کے لیے کوئی امن کی کوئی روشنی کوئی کہیں سے کوئی چیز کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی. اب اس میں سارے میں سمجھتا ہوں کہ ملوث ہیں, امریکہ سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے, پھر جو افغانستان کے اندر مختلف گروپس ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے, طالبان کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, خود اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ترکی کے اندر ان سب کو جمع کر کے اپنا ایجنڈا جو ہے ان پہ مسلط کر دے, لیکن طالبان نے اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ تحفظات کا اظہار کیا, اور اسی کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ بھی پوسٹ پون ہو گئے, تاخیر کا شکار ہو گئے. وہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ترکی کے اندر یہ سب کو اکٹھا کر کے شاید غیر ملکی امریکن یا نیٹو فورسز کی بجائے یہ مسلمان ممالک کی فورسز کو وہاں پہ لے آئیں, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ فورسز نکلیں گی ایک ایسا خلا پیدا ہوگا وہاں پہ کہ جس میں یہ سارے گروپس دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. کیونکہ اس وقت طالبان کی پوری خواہش ہے کہ اس عرصے کے دوران کہ جب تک یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا وہ اپنے حملوں میں مزید اضافہ کر دے, اور جو علاقے ابھی اس کے دسترس میں نہیں ہے وہاں پہ بھی اپنا جو ہے وہ تسلط جما سکے, وہاں پہ قبضہ کر سکے. دوسری طرف جو افغان فورسز ہیں ان کی بھی ظاہر پوری کوشش ہے کہ ان کے قبضے میں جو علاقے ہیں وہ طالبان کے ہاتھ میں نہ جائیں. پھر تازہ ترین جو ہے وہ 7-8 ہزار مزید طالبان نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مزید ہمارے جو ہیں وہ قیدی رہا کیے جائیں, جبکہ پہلے رہا شدہ قیدیوں کے بارے میں بھی افغان حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ یہ جا کے جنگی اس اقدامات میں ایکٹیویٹیز میں شریک نہیں ہوں گے, لیکن جتنے نکلے ہیں 5 ہزار تو واضح طور پہ وہ ٹاپ کے لوگ ہیں, یعنی ان کے کمانڈرز ٹائپ لوگ ہیں کہ جو عرصے سے افغان جیلوں میں موجود تھے, اب وہ سارے نکلے ہیں. اور وہاں پہ افغانستان کا یوں بھی ایک مزاج ہے, ایک ملیٹنسی ہے, پھر وہاں پہ جب ان کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے تو وہ 5 کے 5 ہزار جا کے ایک نئی فورس میں تبدیل ہو گئے. اب طالبان نے 7 ہزار 8 ہزار اور کا بھی مطالبہ کر دیا, تو وہ طالبان تو اپنی ملیٹنٹ پاور کو جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے, افرادی قوت میں بھی اضافہ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں ہے, یعنی افغان حکومت سے زیادہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے مطالبات, یہی وجہ ہے کہ ابھی اس نے استنبول کے جب مذاکرات پوسٹ پون کیے تو تمام طاقتوں نے کوشش کی ہے کہ طالبان کی منت کریں کہ وہ اس معاہدے میں یا اس آئندہ کے اس اجلاس میں شریک ہو جائے. تو اس وقت طالبان کا مورال بھی اپ ہے, اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے, اور اس کو ایک آئندہ بڑا روشن نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو اس کی مخالف قوتیں ہیں وہ تو تقسیم ہیں, لیکن طالبان جو ہیں وہ ہر روز آپس میں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں, کئی نئے جو وار لارڈز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں, جب دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت طالبان کی آتی ہے تو وہ جو غیر جانبدار گروپ ہوتے ہیں وہ بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف پلڑا بھاری ہو اسی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے تو خبر اچھی ہے کہ امریکی انخلا ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا وہ بالکل ایک مبہم سی صورتحال ہے کہ وہاں پہ کشیدگی کس طرح ہوگی, نئی فورسز آئیں گی, جو خلا پیدا ہوگا اس کو کس نے کرنا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دو چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ جو خطرناک حد تک, مثلاً جو ابھی امریکہ نے یعنی فوری طور پہ جو ایک دو کام کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنا جو ان کا مغربی ایشیا میں طیارہ بردار جو بحری جہاز ہے آئیزن ہاور, اس کی تعیناتی کی مدت میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے, اور B-52 جنگی طیاروں میں بھی انہوں نے اس علاقے میں اضافہ کر دیا. اب یہاں ایک طرف امریکہ جو ہے وہ جنگی صورتحال پیدا کر رہا ہے, ادھر سے انخلا کی باتیں کر رہا ہے, اب یہ پوری کیا سیناریو بنے گا ابھی اس کے بارے میں کوئی 100% کچھ نہیں کہا جا سکتا.
نہ کبھی امریکہ اس سے پہلے سنجیدہ رہا ہے, جبکہ امریکہ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ افغان فورسز کو تربیت دی جائے گی, ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنے ملک کا کنٹرول خود سنبھال لیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی تنصیبات ہیں, فوجی ساز و سامان ہیں, وہ خود امریکہ جو ہے افغانستان میں تباہ کر رہا ہے, ان کو برباد کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ امریکہ
اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے 90 ارب ڈالر جو ہے نا افغان فوج پہ خرچ کیا ہے, 90 ارب ڈالر, اور لیکن وہ کس طرح خرچ کیا ہے, اپنی این جی اوز کے ذریعے, اپنے اداروں کے ذریعے. کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ اس نے مختلف ممالک سے لیا ہے اور اس میں ایک بڑی مقدار امریکہ میں پلٹ گئی ہے. مثلا اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک سپر ٹوکانو ایک ٹریننگ طیارے ہیں کہ جو انہوں نے فراہم کیے تھے افغانستان کو کہ اس میں افغان پائلٹس کو تربیت دیں گے. وہ چند آئے افغانستان کے اندر, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہی امریکہ میں رہے. اور وہ اسی طرح نائٹ ویژن جو ان کے بڑا ایک سسٹم تھا کہ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے والی دوربینیں تھیں اور ایک پورا سسٹم تھا, وہ بھی جناب انہوں نے بڑے اس وقت شور شرابہ کیا کہ ہم جو ہے نا افغانستان کو دے رہے ہیں جس سے دہشت گردی پہ قابو کرنے میں بڑی مدد ملے گی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ بجائے افغان فورسز کے وہ ان کی مخالفین کے ہاتھے لگے. اب انہوں نے درمیان میں جو ان کے گروپس تھے, مافیا تھے میں تو اس کو یہ کہوں گا, کہ جو امریکنز ہی تھے, انہوں نے مہنگے داموں جو ہیں وہ طالبان کو فروخت کر دیے. اب وہ بجائے فورسز کے پاس وہ اب طالبان کے پاس ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو پورا ایئر فورس کا سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایئر فورس بھی افغانستان کی ایئر فورس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ آیا ایک ادارہ ہے بھی یا نہیں. یعنی اتنے عرصے میں 20 سالوں میں وہ افغانستان کا ایک باقاعدہ ایئر فورس سسٹم ہی نہیں بنا سکے. باقی جو فورسز کے عنوان سے جو صورتحال ہے, جس انداز سے وہ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, اس کی صورتحال بھی ہے کہ طالبان جب کہیں چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں, اور مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ دفاعی صلاحیتیں افغان فورسز کے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو ہی طالبان کا مورال مزید اپ ہوگا یہ فورسز بھی چھوڑ کے جو ہیں وہ جا کے طالبان سے جا کے ملیں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فلسطینیوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا, اور بعض تجزیہ کاروں کے بقول اس ماہ مبارک میں فلسطین کے اندر کشیدگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسطین کی جہادی تنظیم اسلامی جہاد نے انتفاضہ قدس کی اپیل کی ہے. ماہ رمضان المبارک میں شروع ہونے والی مختلف جھڑپوں میں 200 سے زائد فلسطینی گرفتار کر لیے گئے ہیں. ہلال احمر کی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ قدس کی قدیمی علاقوں میں صہیونی فوجیوں کی کارروائیاں جاری ہیں, اور صرف اتوار کے دن 12 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے. البتہ غزہ پٹی سے بھی 2 دن پہلے صہیونی بستیوں پر 40 کے لگ بھگ راکٹ داغے گئے ہیں. غاصب اسرائیل کے وزیر جنگ نے ایک سیکیورٹی میٹنگ کے دن دھمکی دی ہے کہ اگر کشیدگی کی صورتحال یہی رہی تو فلسطینیوں پر شدید حملے ہو سکتے ہیں. یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کشیدگی کا آغاز کس نے کیا ہے. عینی شاہدین کے مطابق حالیہ کشیدگی کا آغاز مسجد الاقصی سے ہوا. فلسطینی باشندے رمضان المبارک کے آغاز سے مسجد الاقصی میں آمد و رفت بڑھا دیتے ہیں. ایک بڑی تعداد اعتکاف کے لیے آتی ہے, جبکہ باجماعت نماز بالخصوص نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تو ہزاروں کی تعداد مسجد الاقصی میں اکٹھی ہوتی ہے. صہیونی حکومت نے نمازیوں کی مسجد الاقصی میں آمد و رفت کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیں, اور بہت سے نمازیوں کو طاقت کے ساتھ مسجد سے باہر نکال دیا. اس کشیدگی کی ایک اور وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 2017 کا وہ فیصلہ ہے جس میں قدس شہر کو غاصب اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے کر امریکی سفارت خانے کو قدس شہر میں منتقل کر دیا گیا تھا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.